میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے،
بس
سلامت رہے اپنے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری باب سنت رہے، عاشقوں میرا
سے میری حفاظت رہے، میں
ذکر ہے میرے نام کی دل میں ذکر ہے میرے نام کی دل میں ذکر ہے میرے دل میں تیرا درد الفت رہے دنیا الفت سلامت رہے سلامت رہے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پاوند سنت رہے حدیث پاک میں ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں دین پر چلنا انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا مثل انگارہ ہاتھ میں لینے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو آدمی دین پر چلے گا اس کو 50 لوگوں کا ثواب ملے گا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 50 لوگوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم میں سے 50 لوگوں کا اب یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ جہاں گناہوں کے طوفان امنڈ رہے ہیں اور بے حیائی کے طوفان امنڈ رہے ہیں حرام کاموں کے طوفان امنڈ رہے ہیں چپے چپے پہ بے حیائی ہے بے پردگی ہے گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں تو جہاں اتنا زیادہ فتنہ ہے وہیں پر آخرت کمانے کا موقع بھی اتنا ہی زیادہ ہے کہ جتنا گناہ سے بچے گا اور جتنا ماحول فتنے کا ہوگا اس میں ایک ایک گناہ سے بچنے کا بڑا زبردست اجر و ثواب اور خدا تعالیٰ کا قرب اعظم نصیب ہوگا انشاءاللہ تو ہمت کر کے استقامت کے ساتھ دین پر چلتا رہے لوگوں کو نہ دیکھے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہمارے حضرت والا بارہا پڑھا کرتے تھے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو دکھلاتا ہے اور ڈراتا ہے کہ اگر تم دین پر چلو گے تو تم دنیا سے کٹ جاؤ گے اور تمہارے مزے کرکرے ہو جائیں گے خدا کی قسم ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا دنیا سے نہیں کٹتا بلکہ اور جڑ جاتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں سے جڑ جائے گا اچھی صحبت سے جڑ جائے گا اللہ کے پیاروں سے جڑ جائے گا اور شیطان یہ بتلاتا ہے کہ تم اقلیت میں ہو جاؤ گے تو اس کو جواب دینا چاہیے کہ ہم اقلیت میں نہیں ہیں ہماری پارٹی انبیاء علیہ السلام کی پارٹی ہے ہماری پارٹی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے تابعین کی پارٹی ہے تبع تابعین کی پارٹی ہے اولیاء کرام کی پارٹی ہے نیک لوگوں کی پارٹی ہے بہت کثیر لوگ جو ہے ان کے ہم اکثریت میں ہی ہیں تو شیطان یہ ڈراتا ہے کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ گے اول تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایسی زبردست بات فرمائی کہ دنیا سے اگر کٹ بھی گئے تو یہ دیکھو کہ جڑ کس سے رہے ہو اللہ سے جڑ جاؤ گے اور خراب دنیا سے کٹو گے اور اچھی دنیا سے جڑ جاؤ گے دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا اللہ والوں کا ساتھ نصیب ہوگا اللہ کے پیاروں کا ساتھ نصیب ہوگا تو ہمت کر کے دین پر چلنا چاہیے اور لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث فرمائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی اور دین کی تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، ہر طرف کفر اور گمراہی اور ضلالت اور جہالت کا دور دورہ تھا، اتنی جہالت تھی کہ کوئی گناہ بچا نہیں تھا اس زمانے میں کہ زناکاری، شراب خوری، ڈاکیتیاں، چوریاں، ظلم و ستم، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، اس قدر ظلم اور کفر کے اندھیرے تھے، اس قدر جہالت تھی جس کا تصور ناممکن ہے۔ باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کا حکم فرمایا۔ کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، کتنے طعنے سنے، کتنی ہنسی اڑی، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیف المزاج ہونے کے باوجود کیسی کیسی تکالیف آپ کو دی گئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اونٹ کی اوجڑی لا کے سجدے کی حالت میں ڈال دی گئی حرم کعبہ شریف میں، پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی یہ نہیں آیا کہ یا اللہ میں اکیلا ہوں، میں اس زمانے کو کیسے بدلوں گا۔ مسلسل محنت فرماتے رہے فرماتے رہے، یہاں تک کہ چند غریب لوگ، بہت کمزور لوگ، غلام اور چند ایک عورتیں سب سے پہلے ایمان لائیں، مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود اسلام بڑی غربت میں رہا، بڑی مشقت میں رہا، بڑی جد و جہد میں رہا، کئی برس کی جد و جہد اور تکالیف اٹھانے کے بعد پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیے گئے۔ 3 برس تک وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ محصور رہے، اپنے چچا کے ساتھ محصور رہے، یہاں تک کہ پتے کھانے کی نوبت آئی، یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز ملی جو میں نے اس کو دیکھا تو وہ جانور کی کھال کا چھوٹا سا سوکھا ہوا ٹکڑا تھا، میں نے اس کو کھا کر اپنی جان بچائی۔ ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ اسلام کتنی غربت اور کتنی مشکلات اور کتنی جد و جہد اور تکالیف میں پھیلا ہے، اور کسی صحابی کی زبان پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ یا اللہ ہم اکیلے ہیں۔ دعا تو کرتے تھے لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، چھوڑا نہیں کام، مسلسل تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر ڈالا گیا، لوہے کا خود پہنا دیا کہ تپتی دھوپ میں وہ کتنا گرم ہو گیا، باوجود اس کے وہ احد احد کہتے رہے، ان کی زبان سے احد احد جاری رہا۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کس قدر تکلیف اٹھائی، کیسا ظلم ان کے ساتھ ہوا کہ جس کو سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان حضرات نے کبھی قدم اپنا پیچھے نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ پھر اسلام کی فتوحات شروع ہوئیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد اور صحابہ، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اصحاب کرام سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہری شان و شوکت سے بھی نوازا۔ حقیقی شان و شوکت تو ہے اسلام میں، لیکن ظاہری شان و شوکت سے بھی نوازا۔ پھر لشکر اسلام بڑھتا رہا اور اسلام پھیلا صحابہ کے اخلاق سے، پھر یہاں بھی چین نہ آیا کفار کو، منافقین کو اس قدر ستایا کہ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو ہجرت کر گئے، اور تمام اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، حاضر ہو گئے، سارے اصحاب سوئے طیبہ چلے جب نبی کے چلے، سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہر صحابی نے ہجرت کی، ہر صحابیہ نے ہجرت کی، صرف چند معذور لوگ جو ہجرت نہیں کر پا سکتے تھے مسلمانوں میں سے، وہ چند بہت گنتی کے رہ گئے۔ پھر مدینہ کی آب و ہوا صحابہ کو موافق نہ آئی, تو اس پر بھی صحابہ جو ہے وہ واپس نہ ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانصاروں کی طرح رہے. اور انصار صحابہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے ان میں منافقین بھی شامل تھے. موقع ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے تیاری فرمائی, 600-700 لوگ شامل ہو گئے, لیکن اس کے بعد گھٹتے 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 313 رہ گئے اور سارے کے سارے منافقین غائب ہو گئے. مگر اس حالت میں بھی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. اور کیسے کیسے مواقع آئے, کیسی کیسی تکالیف آئیں, کیسے کیسے دھوکے دیے گئے. قرآ حضرات کو شہید کر دیا گیا, 70 قرآ حضرات کو, جبکہ ان کو دھوکے سے بلایا گیا کہ ہمیں کچھ ایسے قاری چاہیے جو قرآن پاک سکھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچے درجے کے اصحاب کرام کو بھیجا تاکہ وہ اچھی طرح سے قرآن اور دین کے احکام سکھلائیں, اور ان کو راستے ہی میں جو ہے سب کے سب کو شہید کر دیا گیا. پھر بھی اسلام کے قدم نہ رکے, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ ہٹے, نہ ہی آپ کے جانصار میں سے کوئی پیچھے ہٹا. تو اس قدر تکالیف میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کام اب نہیں کر سکتے, ہمارے بس کا نہیں. یہ زمانہ تو ہمارے ملک میں اسلام ہی اسلام ہے الحمدللہ, عوام کی حد تک تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جو رکاوٹیں دشمنان اسلام پیدا کر رہے ہیں اور حاسدین پیدا کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ کام کریں گے ہی, لیکن افسوس ہم مسلمانوں پہ ہے کہ ہمارے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آزادی ہی آزادی ہے, نماز پڑھنے کی آزادی, اذانوں کی آزادی, اور زکوٰۃ دینے کی آزادی, اور مدارس کھلے ہوئے ہیں, اور تعلیم القرآن کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں, خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں, اور نمازیوں کو عزت ہی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ہنسی نہیں اڑائی جاتی, اور داڑھی رکھنے والوں کو عزت ہی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ہنسی نہیں اڑائی جاتی. اسی طرح پردے دار عورت کی عزت ہی کی جاتی ہے, ہنسی نہیں اڑائی جاتی. جو اگر ہنستے بھی ہیں تو انتہائی نامعقول اور جاہل ہیں, اور پھر ان کو دنیا ہی میں پریشان ہوتے دیکھا. جس نے دین کا مذاق اڑایا, کسی شرعی حکم کا مذاق اڑایا, دیکھا کہ ان کی زندگی آخر میں بڑی قسم پرسی میں, کسی کی بیماری کی حالت میں, کسی کو کینسر کی حالت میں, کسی کو اپاہج ہونے کی حالت میں, کسی کو کس میں کسی کو کس میں مبتلا دیکھا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بات یہ ہے کہ یہ دور ایسا آ چکا ہے کہ اس میں ایک ایک عمل پر 50 صحابہ کا ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. 50 صحابہ کا تھوڑا عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے, بشرطے کہ ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ہو, ریاکاری اس میں نہ ہو, اور دوسرے یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو, سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہو. تو 50 صحابہ, اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. اللہ اکبر, کہ اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کو, حرام سے بچنے کو سب سے زیادہ عبادت گزاری کا درجہ دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ادا ہو جائے وہی اللہ کی زبان ہے, وہی اللہ کا حکم ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. یہ ہمارے نبی جو ہیں اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, بلکہ جو کچھ ان کو وحی کی جاتی ہے وہی بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ میرا رسول تم کو جو دے دے اس کو لے لو, پکڑ لو, اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ, اس سے فوراً اجتناب کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتق المحارم تکن عابد الناس, سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا یہ خاص امتیاز ہے کہ آپ نے ہمارے آنکھیں کھول دیں کہ محض نماز اور تلاوت اور زکوٰۃ اور حج اور نفلی عمرے یہی کام کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی بڑی ایک عبادت ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا, گناہوں سے بچنا, اور گناہ سے بچنے میں اپنی جان لڑانا, اور اس عبادت پر خدا تعالیٰ کا قرب اعظم نصیب ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دل میں تقاضے آتے ہیں, جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان نفس لامارۃ بالسوء, کہ یہ نفس جو ہے یہ تمہیں بری بری باتوں کی طرف اکساتا ہے, کھینچتا ہے. تو الا ما رحم ربی, مگر سوا اس کے کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے. تو جب نفس تقاضا کرتا ہے اور اس کے تقاضے کا جو مخزن ہے, منبع ہے, وہ دل ہے. دل میں تقاضا آتا ہے. سائنس والے تو کہتے ہیں کہ دماغ ہے سب کچھ, لیکن اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے, اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا. ان سائنسدانوں کی کیا حیثیت ہے, ظالم یہ کیا سمجھتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سمندر سے, اللہ کے سمندر سے نمک چوری کر کے اکڑتے ہیں کہ ہم نے نمک نکالا ہے. سمندر اللہ نے پیدا کیا, نمک اس میں اللہ نے ڈالا, تو یہ اکڑتے ہیں کہ ہم نے سمندر سے نمک پیدا کیا. بتائیے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ دل کیا چیز ہے. اصل چیز دل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب, کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور اگر اس میں فساد ہے تو پورے جسم میں فساد رہے گا. برے برے کاموں کا صدور ہوگا, آنکھ سے بھی, ناک سے بھی, کان سے بھی, زبان سے بھی, ہاتھ سے بھی, پیر سے بھی. تو غرض یہ کہ فرمایا الا وہی القلب, یہ تو خبردار یہ قلب ہے. قلب تو معلوم ہوا کہ قلب جو ہے وہ ہے مخزن یا منبع گناہوں کے تقاضے کا. تو دل کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر بادشاہ کی حیثیت دی ہے. دل جسم کا بادشاہ ہے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجرت بھی زبردست ہوتی ہے. اس کے اعتبار سے, اس کی حیثیت کے اعتبار سے, ہر آدمی کی تنخواہ ہو یا اجرت ہو, اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. ایک مزدور 1000 روپے لیتا ہے روز, ایک مستری 3000 لیتا ہے روز, ایک ٹھیکیدار 5000 روز, 10000 روز کماتا ہے, اور کوئی اس سے بڑا حیثیت کا ہوگا وہ اس سے زیادہ کماتا ہے. تو اسی طرح سے دل جب مزدوری کرتا ہے, دل جب اللہ کے لیے ٹوٹتا ہے, تو زبردست اجرت اللہ تعالیٰ اس پر مقرر فرماتے ہیں. زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم, برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. تو میرے دوستو, جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو اس دل پر بڑا پیار آتا ہے. میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. اور فارسی کا شعر بھی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ از لب نادید صد گوسا رسید منچ گویم روح سے لذت چشید, کہ جب بندہ اللہ کے لیے اپنا دل توڑتا ہے تو فرماتے ہیں مولانا رومی کہ اللہ تعالیٰ کے نادیدہ لبوں سے, اندیکھے لبوں سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لب سے پاک ہیں, جسم سے پاک ہیں, لیکن یہ استعارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, ایسا معلوم ہوتا ہے جب ہم اپنا دل توڑتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندیکھے لبوں سے ہمارے دل کا, ہماری روح کا پیار لے لیا ہے. پیار از لب نادید صد بوسا رسید, سینکڑوں پیار لے لیا ہے. تو منچ گویم, میں کیسے بتاؤں کہ روح سے لذت چشید, میری روح نے کیا لذت چشید کی ہے, کیا لذت چکھی ہے. ہم اپنا دل توڑ کے دیکھیں اللہ کے لیے ضرور. اور یہ حدیث قدسی ہے کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, نظر کی حفاظت پر ہے کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی, میں اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا کروں گا جس کو وہ اپنے قلب میں موجود پائے گا, ضرور اس کو وہ حاصل ہو جائے گی. ہاں, حلاوت ایمانی موجود ہوگی اور اس کا قلب جو ہے وہ واجد ہوگا, پانے والا ہوگا. تو یہی وہ لذت ہے روح کی, کہ نفس کو غم ہوتا ہے اپنا دل توڑنے پر, گناہ کا تقاضا کچلنے پر نفس کو غم ہوتا ہے, لیکن روح کو لذت ملتی ہے, خوشی ہوتی ہے, روح خوش ہو جاتی ہے. اب اس پر محنت کرتے کرتے پھر ہماری آخرکار روح خوشی کی عادی ہو جاتی ہے, نور کی عادی ہو جاتی ہے, اور جو روح کا مقام ہے وہ سوار کا مقام ہے, اور نفس جو ہے اس کا مقام سواری ہے، یہ وہ سواری ہے اور روح سوار ہے. روح نفس پر غالب آ گئی، تو جب روح نفس پر غالب آ جاتی ہے تو وہی راضیتم مرضیہ بن جاتی ہے. روح کے جو ہے پانچ تفسیر ہے، پانچ قسمیں ہیں نفس کی. ایک نفس امارہ جو ابھی ذکر کیا کہ جو گناہوں پر اکساتا ہے. پھر نفس لوامہ ہے کہ وہ نفس لوامہ وہ ہے کہ جس جب آدمی نیک صحبتوں میں جانا شروع کر دیتا ہے اور گناہوں کی زندگی سے باز آتا ہے اور اس کے دل میں گناہوں پر ندامت شروع ہو جاتی ہے، تو یہ نادم نفس جو ہے یہ ہے نفس لوامہ، کہ اب اس کو ندامت شروع ہو گئی، اس کو اب گناہ کی لذت راس نہیں آتی، گناہ کی طرف جانا راس نہیں آتا، اب اس کو ندامت شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد اب آتے آتے اس کو ذکر اللہ کی بھی چسکا لگ گیا. ہاں ذکر ہے صبح و شام کا، چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا اے ہم نفس و رہا نہیں. اب اس کو ذکر کی لذت کا چسکا لگ گیا، اب اس کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آنے لگا، اب اللہ کی یاد کے بغیر اس کو چین نہیں آتا، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے، مطمئنہ ہو گیا. اب یہ نفس لوامہ سے مطمئنہ ہو گیا. مطمئنہ کے بعد اب باقی دو لقب خدا تعالیٰ خود ہی عنایت فرماتے ہیں کہ تو نے اب وہ اے نفس جو مطمئنہ ہے، جس کو میری یاد کے بغیر چینی نہیں آتا، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، اب تجھے اے نفس تجھے میری اے وہ نفس جو جس کو میری یاد کے بغیر چینی نہیں آتا تھا، آجا راضیتم مرضیہ، تو مجھ سے خوش میں تجھ سے خوش. یہی نفس جو ہے جب امارہ تھا اور اہل اللہ کی صحبت میں جانے سے لوامہ بن گیا، یعنی گناہوں پر ندامت ہونے لگی، پھر اس کے بعد اس کو ذکر کا چسکا بھی لگ گیا اور ذکر میں اب اس کو سکون ملتا ہے اور گناہوں سے اس کو نفرت اور فرار ہے اور گھبراہٹ ہے اور وحشت ہے، تو اب یہ نفس سے مطمئنہ ہو گیا. اور پھر جب مطمئنہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اٹھانا تھا تو اب راضیتم مرضیہ کر کے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. میرے دوستو، گناہوں کو ہم چھوڑ دیں، صدق دل سے ہم چھوڑ دیں، خدا کی قسم یہ بڑی زبردست عبادت ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 72 سے 73 سے زائد شعبے ہیں، اور ان میں سب سے اول جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا یہ ہے کہ آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. تو یہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سڑک پر ہی کوئی چیز پڑی ہو تو ہم اس کو اٹھائیں، ارے بھائی اپنے گھر میں بھی ہم دیکھیں، ہر نصیحت کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچے، کسی قسم کی معمولی تکلیف بھی نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ ہمارے قول سے، نہ ہمارے فعل سے. تو مراد اس سے یہ ہے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے، بہت اہم شعبہ ہے. تو ہمارے پیارے شیخ رحمہ اللہ نے جو نگاہ کی حفاظت کا یہ بار بار تکرار کروائی ہے کہ نگاہ کی حفاظت کر لو، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو نگاہ کی حفاظت کر لے گا تو وہ اللہ والا ہو جائے گا، اور چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پا لے گا. تو یوں ہی تو قسم نہیں کھائی، کیونکہ یہ نگاہ کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جس میں حیا ہوگی، اور جس میں حیا ہوگی وہ ضرور نگاہ نہیں اٹھائے گا، نگاہ کی حفاظت کرے گا، اور جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس میں حیا پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا ہی نہ رہے پھر جو چاہو کرو، یعنی تمام برائیاں پھر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ماں بہن کی تمیز تک اس میں ختم ہو جاتی ہے. کیا کہیں کہ کس قدر بے حیائی کا کام ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو منع فرمایا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اور حدیث پاک میں بخاری شریف کی زنا کہا گیا ہے، آنکھوں کا زنا کار، جو آدمی نگاہ اٹھاتا ہے نامحرموں پہ وہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے، اور اسی فعل پر اتنا خبیث فعل ہے کہ اس پر لعنت کی بد دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے عزیز اور دوستو، ہم یہ کام ضرور کریں کہ اپنی نگاہوں کی خوب خوب حفاظت کریں، اور ساتھ میں زبان کی حفاظت. پچھلے دفعہ ہم نے حیات المسلمین سے بہت ساری احادیث پڑھ کر سنائی تھیں, جو اصل میں عنوان تو تھا مسلمانوں کے حقوق, لیکن اس میں کثرت سے یہی احادیث, چونکہ حدیث میں آتا ہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, یہ سچا مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ المسلم من سلم الناس, یہ مسلمان کامل وہ ہے جس سے پوری انسانیت اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو. تو میرے عزیزو, زبان بھی ایک اہم شعبہ ہے, زبان کا استعمال بھی. اس میں جو ہم نے پڑھا تھا حقوق المسلمین میں, تو اس میں بہت بڑا معاملہ زبان کا ہے کہ اس سے بہت حق مارا جاتا ہے مسلمانوں کا, غیبت کی طرح سے یا طعنوں کی وجہ سے یا کسی کو گالی دینے سے یا جھوٹ بکنے سے یا چغلی کھانے سے یا اور کسی طرح سے کسی کو استحضان, کسی کو کچھ کہہ دینے سے, زبان چڑھانے سے کسی طرح بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو یہ زبان جو ہے بہت جلدی پھسل جاتی ہے. تو اس لیے آنکھ کے ساتھ زبان کو بھی ہم خوب سنبھال کر رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے املک علیک لسانک, کہ اپنی زبان کو لگام دو, سوچ سمجھ کر بولو, اور یہ سوچ لیا کرو کہ ہماری اس بات سے اللہ تعالی راضی ہوں گے یا خوش. بس یہ سوچ لو پھر بول دو. اس میں جو بات کہنے جا رہے ہیں اس میں یا تو دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو وہ بات بول دو, اور جو بات نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے وہ فضول اللہ بات ہے, اس سے بچ جاؤ. بس ہنسی مزاح بھی جائز ہے, مباح ہے, تھوڑا بہت ہنسی مزاح بھی کرے, کشادہ روئی کے ساتھ رہے, خشک چہرہ منہ پھلا کے نہ رہے, یہ مومن کو تکلیف دیتا ہے. تو کشادہ روئی کے ساتھ رہے. حدیث میں آتا ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین, کہ کسی مومن کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے. ذرا سا کسی کو خوش کر دیا تو کچھ بھی نہ کریں, آپ کی جیب سے بھی کچھ نہ جائے گا. آپ کسی کو دیکھیں تو مسکرا دیں اور محبت سے مسکرا دیں, گھر بیوی کو دیکھیں تو مسکرا دیں, دوست کو دیکھیں تو مسکرا دیں, بچوں کو دیکھیں تو مسکرا دیں. کشادہ روئی اختیار کریں, خشک روئی اور منہ پھلا کے رہنا اور ناراضگی کی شکل بنا کے رہنا, یہ جو ہے دوسروں کو تکلیف دینا اس طرح بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور دین پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالی ایمان پر مقدر فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. رواہ الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کر کراتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موت سے پہلے اس کو عمل نیک کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ نیک کام کر سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سو کر اٹھنے کی سنتیں. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں, وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دانی پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں، اسی طرح صدری، ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گٹھے ہوئے نالین میں نماز بھی پڑھ لیتے کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے، اور اس وقت عرف میں یہ خلاف ادب نہ ہوگا۔ جوتیوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، خلاف ادب ہے، لیکن یہ اس وقت کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی چیزیں مخصوص بھی ہوتی ہیں، اور آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اور اس سے مہر لگاتے تھے اور التزام و دوام کے ساتھ پہنتے نہ تھے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس کا نگینہ حبشہ کا تھا۔ شروع بخاری میں مذکور ہے کہ ملک حبشہ کا ایک پتھر تھا، یا اس کا رنگ حبشیوں کا تھا یعنی سیاہ تھا، اور وہ مہرہ یمانی یا عقیق تھا، اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی انگشتری چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ اسی کا تھا۔ میرے نزدیک نگین سے مراد خانہ نگین ہے، یعنی نگین رکھنے کا حلقہ، اور کسی چیز سونے وغیرہ کرنا تھا جیسا بازے بنوا لیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک روایت میں ہے گویا اس کی سفیدی اور چمک آپ کے ہاتھ میں اس وقت میری نظر میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان روایات کا اختلاف پر اعتبار اختلاف حالات کے ہیں، خوب بصیرت حاصل کر لو اور خلاف کو چھوڑ دو، اور اس انگشتری پر یہ منقوش تھا محمد رسول اللہ، اس طرح سے کہ محمد ایک سطر اور رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر۔ روایت کیا اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، میرے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، میرے دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، ہر ہر مسلمان کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اللہ غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما دے، اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سنتوں پر جان دینے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ سنتوں کو پھیلانے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ خوب خوب سنتوں کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ سے نفرت اور دوری عطا فرما، خصوصاً ان موبائلوں میں، گندگیوں میں اور نامحرموں کو دیکھنے میں، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اے اللہ، میری بھی، میرے گھر والوں کی بھی، اور سب دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرما، کامل الحیا بنا، کامل الایمان، کامل الاسلام بنا۔ اے اللہ، کامل مسلمان بنا کر ہم کو اٹھانا۔ اے اللہ، کامل الایمان، کامل الاسلام بن کر جینا، اور کامل الایمان، کامل الاسلام بن کر مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ، طریقہ کار نصیب فرما، اپنے بڑوں کے طریقوں پر اے اللہ ہم سب کو گامزن فرما۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما، گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے۔ اللہ والی زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرما، پاکیزہ حیات نصیب فرما، پاکیزہ خیالات نصیب فرما۔ دلوں میں جو گندگیاں ہیں اے اللہ، ان سے پاک فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تمام گندگیوں سے، تمام غیب سے پاک فرما. اے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما. اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما, تزکیہ کامل فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے. اے اللہ ایک بھی غیر دل میں نہ رہے. اے اللہ دل کی گہرائیوں کے اندر جو غیر کے بت چھپے ہوئے ہیں, اے اللہ آپ ان سے واقف ہیں, اور اے اللہ آپ کا دست مبارک ہماری جانوں تک پہنچا ہوا ہے. اے اللہ اپنا کرم فرمائیے, ہمارے قلوب سے تمام غیر کے بتوں کو پاک کر دیجئے. اے اللہ تمام غیر کے بتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے. اے اللہ دل سے, دل کی گہرائیوں سے اللہ تمام غیر کو نکال دیں, اور اپنی محبت اور معرفت اور سچا عشق ہم سب کو نصیب فرما دے. منافقت کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہم سب کو بچا. اے اللہ اجتناب کی توفیق نصیب فرما, دین پر استقامت نصیب فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں, بچہ ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, آزما اور فرمائش کی ہے, نہیں بھی کی, تمنا رکھتے ہیں, نہیں بھی رکھتے, اے اللہ سب کے سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہر مسلمان کو پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تمام پریشانیوں سے, تشویش سے, غموں سے, بے روزگاری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ روزگار میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ خوب کشادہ اور وسعت والی, برکت والی, حلال, 100% حلال روزی عطا فرما. اللہ آسان, حلال, بابرکت روزی ہر مسلمان کو عطا فرما. اے اللہ بے روزگاری سے اور فاقے سے اور فقر سے, اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک میں رشوت اور سود کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ رشوت اور سود کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک سے رشوت اور سود کا مکمل خاتمہ فرما دے. فحاشی, بدکاری اور شراب خوری اور تمام ظلم و زبردستی اور بے انصافی کا خاتمہ فرما دے. عدل و انصاف عطا فرما دے. پاکیزہ ماحول عطا فرما دے. اے اللہ, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری ملک پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اللہ برکتوں رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ برکتوں رحمتوں کا نزول فرما. برکت ہی برکت عطا فرما. مہنگائی کا خاتمہ فرما. اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما, برکت والے معاملات عطا فرما. اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما. اللہ ان کے رتبے بہت بلند فرما. اللہ ہماری جامع حکیم الامت کے لیے خوب خوب وسائل عطا فرما, ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما. اللہ ہمارے مدرسہ امدادیہ کے لیے بھی اور جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے, اے اللہ سب سب جگہ کے لیے اللہ خوب خوب وسائل عطا فرما. اے اللہ جہاں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے ان کی مدد اور نصرت فرما. مدارس ہوں, تبلیغ جماعت ہو, خانقاہیں ہوں, مساجد ہوں, جہاں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ جن تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ مہربانی فرما دے. یا اللہ مہربانی فرما دے. یا اللہ مہربانی فرما دے. ان کے نیک صالح رشتے, محبت والے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہے مہربان مولا, ان کے نیک صالح رشتے عطا فرما دے. یا اللہ مہربان مولا, ان کے نیک و صالح محبت والے رشتے عطا فرما دے, تقوی والے رشتے عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم, برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.